تیسری فصل، حقوق نسواں کے دفاع کے لیے بنیادی نکات۔ چند اساسی نکات کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے کہ جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک، معنوی اور اخلاقی امور کی طرف توجہ۔ پہلا نکتہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ معنوی اور اخلاقی لحاظ سے خواتین کے فکری ارتقاء اور رشد کا نکتہ خود خواتین کے درمیان توجہ کا مرکز قرار پائے، اور خود خواتین سب سے زیادہ اس مسئلے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ انہیں چاہیے کہ اسلامی معارف، تعلیمات، مطالعہ اور زندگی کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ مغرب کی غلط تربیت اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس ملک میں طاغوتی حکومت کے زمانے میں خواتین کو بیہودہ قسم کی عیاشی، عیش پرستی، خود نمائی اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد زینت و آرائش، اور اپنے وجود اور جسم کو ہر ذریعے سے نامحرم مردوں کے لیے قابل توجہ بنانے کا موقع ملا کہ یہ سب معاشرے پر مردانہ حاکمیت کی نشانیاں ہیں۔ مغرب میں مردانہ حاکمیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت کو صرف مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت زینت و آرائش کرے تاکہ مرد اس کے وجود میں لذت حاصل کرے۔ یہ مردانہ حاکمیت کی واضح دلیل ہے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں، در حقیقت مرد کی آزادی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مرد آزاد رہے، خواہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہی لذت حاصل کیوں نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو مرد کے سامنے بے پردگی، بے حجابی، زینت و آرائش اور ہر وسیلے کے ذریعے اپنے وجود و بدن کو نمایاں اور قابل توجہ بنانے کے لیے رغبت دلاتے ہیں۔ البتہ مرد کی یہ خود خواہی صرف مذہبی معاشروں ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قدیم ایام میں بہت سے مرد اس خود خواہی میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں، جبکہ مغربی افراد اس جاہلانہ فکر کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ لہذا عورت کے علم و معرفت و آگاہی و شعور، کسب معلومات اور اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے اقدام کرنے کا مسئلہ خود خواتین کے درمیان نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور آنا چاہیے اور لازمی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ کہ کچھ قوانین کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرد یا عورت سے سلوک و برتاؤ اور معاملے کے بعض قوانین کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ لہذا اس شعبے کے ماہرین کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور قوانین کی اصلاح کریں۔ حقوق نسواں کے بارے میں اسلام کی نظر پر توجہ۔ ایک اور مسئلہ جو اہم ترین امور سے تعلق رکھتا ہے یہ ہے کہ مرد و خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام کی نظر کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ خود خواتین اس میدان میں کام کریں، لیکن سب سے زیادہ وہ افراد اقدامات کریں جو اسلامی تعلیمات کے ماہرین ہیں، تاکہ یہ لوگ ان مقامات کی کہ جہاں مرد و عورت کے حقوق ایک دوسرے سے مختلف ہیں صحیح طور پر نشاندہی کریں اور ان کی وضاحت کر سکیں، تاکہ نتیجے میں ہر کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ سب احکامات مرد و عورت کی اپنی خاص بشری طبیعت و فطرت کی بنیاد اور معاشرے کی مصلحت کے عین مطابق ہیں۔ البتہ اس میدان میں بہت اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے تقاضوں اور فہم و ادراک کے مطابق بھی کام ہونا چاہیے۔ حالانکہ ماضی میں بھی اچھے اقدامات کیے گئے تھے، لہٰذا اگر کوئی ان کا مطالعہ کرے اور ان پر توجہ دے تو اسی حقیقت اور تصدیق تک پہنچے گا۔ انحرافی بحث و گفتگو سے اجتناب۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انحرافی بحث و مباحثے اور گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض افراد اس فکر و خیال سے کہ وہ خواتین کے دفاع کے لیے گفتگو کر رہے ہیں انحرافی بحثوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور دیت وغیرہ کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب حقوق نسواں کے دفاع کے سلسلے میں انحرافی بحثیں ہیں۔ مرد و عورت کے بارے میں اسلام کی نظر بہت واضح اور روشن ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ گھرانے اور خاندان کے بارے میں بھی اسلام کی نظر بہت واضح ہے۔ اگر کوئی اسی طرح دیت، میراث وغیرہ کے ان مسائل کو بیان کرے تو وہ اذہان کو مقصد سے دور کرنے اور انہیں حقیقت سے منحرف کرنے کے سوا کوئی اور کام انجام نہیں دے گا، اور نہ ہی یہ کام صحیح اور منطقی ہے۔ انحرافی بحث و گفتگو کو کسی بھی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی بحث و گفتگو حقوق زن کے دفاع کے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقہ کار کے منافی ہے۔ قانونی دفاع۔ ایک اور نقطے کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ تمام شبہائے حیات خصوصاً خاندان و گھرانے میں عورت کا اخلاقی اور قانونی دفاع ہے۔ قانونی دفاع کو موجودہ رائج قوانین کی اصلاح اور انہیں مزید لازمی و ضروری قوانین کو وضع کرنے کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے اخلاقی دفاع کے اس مسئلے کو اچھی طرح بیان کرنے کے ذریعے سے انجام دیا جائے، ساتھ ہی عورت کے اخلاقی دفاع کے سلسلے میں ان افراد کی فکر سے سنجیدگی اور قدرت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جو ان تمام امور کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں اور عورت کو گھر کی ملازمہ سمجھتے ہیں، اسے مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور عورت کے وجود کو خود سازی اور معنوی امور سے بے بہرا خیال کرتے ہیں اور اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان افراد کے افکار سے مقابلہ مکمل طور پر عقلی و منطقی ہونا چاہیے۔ خواتین کی عفت کی رعایت۔ اس کے بعد کا مسئلہ خواتین کی عفت و حیا کو اہمیت دینے کا مسئلہ ہے۔ خواتین کے دفاع میں انجام دیے جانے والے ہر اقدام اور تحریک میں خواتین کی عفت و حیا کو اصلی رکن کی حیثیت دی جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف اس نقطے کو اہمیت نہ دینے اور خواتین کی عفت و حیا سے بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے مغرب میں بے حیائی اور ہر قید و شرط سے آزاد زندگی گزارنے اور عزت و ناموس کو پارا کرنے کا بازار گرم ہو گیا ہے، آپ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں کہ معاشرے میں صنف نازک کی شخصیت کا اہم ترین عنصر عفت و حیا بے اعتنائی کا نشانہ بنے۔ عورت کی عفت دراصل اس کی شخصیت کے ارتقاء اور دوسروں، حتیٰ شہوت پرست اور آوارہ مردوں کی نگاہوں میں اس کی عزت و تکریم کا وسیلہ ہے۔ ایک عورت کی شخصیت، عظمت اور اس کا احترام اس کی عفت و پاک دامنی سے وابستہ ہے۔ حجاب، محرم و نامحرم، نگاہ ڈالنے اور نہ ڈالنے کے یہ تمام مسائل اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسانی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کا اہم ترین انسانی عنصر سالم و محفوظ رہے۔ اسلام نے خواتین کی عفت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، البتہ مردوں کی پاکیزگی اور عفت بھی اہم اور بنیادی امور سے تعلق رکھتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی صرف صنف نازک سے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں کو بھی عفیف و پاک دامن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مرد معاشرے میں اپنے مضبوط جسم اور جسمانی طاقت کی وجہ سے عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے اور عورت کے میل و رغبت کے برخلاف عمل کرتا ہے، اسی لیے عورت کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے زیادہ تاکید اور احتیاط برتی گئی ہے۔ امریکی اعداد و شمار۔ آج آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ مغربی دنیا خصوصاً امریکہ میں خواتین کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی طاقت و زور کے بل بوتے عورت کی عفت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ خود امریکی حکومت کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار میں میں نے خود دیکھا ہے کہ جن میں سے ایک امریکی عدالت اور دوسرا کسی اور محکمے سے شائع ہوئے تھے، ان کے اعداد و شمار واقعتاً بہت وحشتناک ہیں۔ امریکہ میں ہر چھٹے سیکنڈ ایک عزت و ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے کہ عفت کا مسئلہ کتنا سنگین اور اہم مسئلہ ہے کہ ہر چھٹے لمحے ایک ظلم و ستم کی نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ عورت کی طبیعت و مزاج کے برخلاف ظالم، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد زندگی گزارنے کے خواہاں بے عفت مرد عورت کی شخصیت و عفت کو تار تار کرتا ہے اور اسے اپنے ظلم و تعدی کا نشانہ بناتا ہے۔ اسلام ان تمام مسائل و مشکلات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس حجاب کے مسئلے کو ہی لیجئے کہ جس پر اسلام نے اتنی توجہ اور تاکید کی ہے، اسی وجہ سے ہے۔ پس عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور حجاب و عفت کو اہمیت دینا بہت اہم ترین مسائل ہیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا۔ ایک اور مسئلہ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا ہے۔ میں نے بارہا اس مسئلے پر بہت تاکید کی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم و تربیت एक बहुत आम और राइज मसला है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बहुत से घराने ऐसे हैं जो तालीम निस्वा के खिलाफ हैं और अपनी लड़कियों को तहसील इल्म से मना करते हैं। एक ज़माना वो था कि जब तालीमी माहौल व फिज़ा गैर महफूज और ख़राब थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हुकूमत का दौर दौरा है, आज का मुआशरा वैसा नहीं है। लिहाजा इन घरानों को चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को तहसील इल्म की इजाज़त दें ताकि वो दर्स हासिल करें, मुताला करें, किताब पढ़ें, दीनी और इंसानी मुआरिफ और लाजमी तालीमात से आशना हों, इनकी फिक्री सलाहियतें परवान चढ़ें और उनके जहन कुदरत हासिल करें। ये काम बहुत लाजमी है और इसे हर सूरत में अंजाम पाना चाहिए। हुकूक निस्वा से तजावुज करने वालों से कानूनी कार्रवाई। हुकूक निस्वा के दिफा का आखिरी नुक्ता यह है कि मुआशरा कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से ख्वातीन पर तजावुज और जुल्म करने वालों की सख्त गिरफ्त करे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और कानून भी इस सिलसिले में सख्त किस्म की सजाओं को तमाम बुलंदोबांग नारों के बावजूद अपने मुआशरे की औरत को अभी तक महफूज नहीं बना सके हैं। यानी अभी तक बहुत सी ख्वातीन हैं जो अपने घरों में अपने शोहरों से जदोकूब का निशाना बनती हैं और बहुत सी लड़कियां अपने बाप के हाथों जख्मी होती हैं। इस सिलसिले में अदादो शुमार कमर शिकन और वहशतनाक हैं। इसके अलावा वहाँ एक और चीज़ मौजूद है और वो है कत्ल नफ्स। वो लोग बहुत आसानी से कत्ल करते और खून बहाते हैं। कत्ल करने की वो कबाहत और बुराई जो इस्लामी माहौल मुआशरे में मौजूद है, उनके माहौल मुआशरों में कि जहाँ इन्हें मुआरफत इलाही की खुशबू भी नसीब नहीं हुई है, मौजूद नहीं है। ख्वातीन का कत्ल व गारत उन बहुत ही कबीह और नफरत अंगेज बुराइयों से ताल्लुक़ रखता है कि जो आज मगरबी ममालिक बिलखसूस बाज ममालिक मसलन अमरीका में राइज है। खुशबख्ती से ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में उस शिद्दत और आबोताब से मौजूद नहीं हैं और इस तस्नाई मौाक़े के सिवाय ये कहीं और नज़र नहीं आती हैं। बहरहाल ख़वातीन की नस्बत हर जुल्म सितम और जिस्मानी तारुज़ो तजावुज़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस्लामी मुआशरा उस मतलूबा दर्जे तक पहुंच सके कि जिसे इस्लाम चाहता है। अगर कोई मुल्क अपने मुआशरे की ख्वातीन को इस्लामी तालीमात के साए में इस्लामी मुआरिफ से आशना करे तो मुझे इसमें कोई शक व तर्दीद नहीं है कि मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त दुगनी और चंद बराबर हो जाएगी। अगर ख्वातीन अपने वज़ायफ़ और ज़िम्मेदारियों की संगीनी का एहसास करते हुए ज़िंदगी के किसी शोबे और मैदान में कदम रखें तो खुद उस शोबे की तरक्की चंद बराबर हो जाएगी। मुख्तलिफ शोबाहाय हयात में ख्वातीन की मौजूदगी और उनके हाजिर होने की खसूसियत यह है कि जब भी एक औरत मैदान में कदम रखती है तो उसका शौहर और उसके बच्चे भी इसके साथ इसी मैदान में कदम रखते हैं, लेकिन मर्द का किसी मैदान अमल में हाजिर होना ये माने नहीं रखता। बखिलाफ औरत के, औरत जो घर की जान और घर की रूह रवां है, जब भी एक मैदान में कदम रखती है तो दरहकीकत अपने पूरे घर को उस मैदान में ले आती है। इसीलिए मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी में ख्वातीन का फ़ुआल वजूद बहुत अहमियत का हामिल है। एक अहम नुक्ता, वो अहम नुक्ता के जिसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, यह है कि ख्वातीन की मुश्किलात ने दरअसल तारीखी और कदीमी जुल्म सितम से जन्म लिया है। अगर आज एक मर्द अपनी बीवी से बहुत नज़ाकत इखलाक और तवज्जो से पेश आए तो मुमकिन है कि वह अपनी ज़िंदगी और घर की फिजा में अपनी बीवी के साथ मुआशरत में उस पर जुल्म ना करे, लेकिन अगर मर्द इस सिलसिले में इखलाक तवज्जो संजीदगी और तकवे की रियायत ना करे तो उसका लाजमी नतीजा बीवी पर जुल्म की सूरत में निकलेगा। मसलन एक आलिम व फाजिल और तालीम याफ्ता औरत का शौहर अनपढ़ हो तो ये अनपढ़ शौहर अपनी आलिम व फाजिल बीवी पर जुल्म करेगा। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जहां बीवी ने डॉक्टरेट किया हुआ है और एक पढ़ी लिखी खातून है और उसका शौहर अनपढ़ है और वो घर में अपनी बीवी पर जुल्म करता है। मेरी नज़र में इस मसले की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, इल्ला बहुत से इज्तिमाई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं, लेकिन میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات نہیں کرنے چاہیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ خود بخود حل ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ مسائل پر توجہ دینے اور انہیں حل کرنے کی رفتار اور طریقہ کار کو روز بروز بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل قضاوت اور قاضی بننے کے سلسلے میں حوزہ ہائے علمیہ میں سنجیدہ بحث جاری ہے اور مختلف حضرات اس میں شریک ہیں۔ آپ کی رپورٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ملکی قانون میں بہت سے مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ میں ان مقامات کو ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط۔ آپ نے رپورٹ میں بہت سے اعتراضات، عیوب اور نقائص کو بیان کیا ہے کہ جن میں سے بعض بجا اور درست ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے پیش کیے گئے یہ اعتراضات اس طرح نہیں ہیں کہ جو ہر صورت میں ہماری موجودہ اور رائج فقہ سے تعارض رکھتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں نے جن اعتراضات و نکات کا مطالعہ کیا ہے اور اگر انہیں حقوق کی نظر سے اچھی طرح منظم کیا جائے تو ہماری ملکی قانون میں بغیر اس کے کہ وہ ہماری رائج فقہ سے ٹکرائے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ میری نظر میں یہ کام بہت مثبت اور مفید ہے اور اس سلسلے میں آپ خواتین کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دوسرے بقیہ امور سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ خواتین کی نسبت مغربی نگاہ کے جال میں پھنسنے سے پرہیز۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے خواتین کے حقوق کے دفاع کی بات تو کرتے ہیں لیکن عملاً ایسی فاش غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں خواتین کے حق میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ افراد مغربی عورت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اور کیا کرتی ہے تاکہ اسے آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز فکر اسلامی انداز فکر سے بہت مختلف ہے، جبکہ اسلامی فکر و نگاہ ان کی فکر و نگاہ سے بہت زیادہ عمیق، ترقی یافتہ، ناقابل مقایسہ اور خواتین کے لیے ہر صورت میں سود مند ہے۔ ہمیں مغربی عورت سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض افراد ہیں جو حقوق نسواں کے دفاع کے بارے میں دفاعی حالت اختیار کرتے ہیں۔ جب اہل مغرب و یورپ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں عورت پر ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں ہمارے ملک میں عورت پر ظلم نہیں ہوتا اپنے دفاع میں بہت سی باتیں بیان کرنا اور مختلف قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے امور کا تظاہر کرتے ہیں کہ جن کا خواتین پر ظلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کہ خواتین کی روزش سے متعلق بعض خلاف ورزیاں کہ جنہیں میں نے خود سنا ہے بعض مقامات پر ظاہر ہوتی ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ خلاف ورزیاں اور غلطیاں ہیں، لیکن اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے ذریعے خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اجتماعی میدان میں عورت ظلم کا شکار ہے۔ خواتین پر سب سے زیادہ ظلم اس کے اپنے گھر میں خود اس کے شوہر کے ہاتھوں انجام پاتا ہے، اور شاید 90% سے زیادہ یہ ظلم اس کے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اجتماعی مسئلے پر توجہ دینی اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بھائی بہن اور باپ وغیرہ کی طرف سے ہونے والا ظلم اتنا نہیں ہے، اور یہ صورتحال بہت نادر ہے۔ ہاں، کچھ واقعات ہیں کہ ممکن ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کرے، یا اسی طرح بھائی بہن آپس میں اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم کریں اور مناسب و غیر مناسب اور ظالمانہ یا عادلانہ رویہ اختیار کریں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے کہ جس کی اچھی صورت بھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، وہ گھر کے اندر آپس کے تعلقات اور رویہ ہے۔ حتیٰ کہ کبھی یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ان تعلقات اور رویے کی قابل ملاحظہ صورتحال اور اچھی حالت بھی بری، نامناسب اور ظالمانہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا انصاف کیجئے۔ آپ پیار محبت سے اپنے نور چشم بیٹی کو پروان چڑھاتے ہیں اور 15 یا 16 سال بعد اسے اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ شوہر کے گھر میں آپ کی بیٹی سے ان کی بیٹی جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا مسئلہ ہے، یعنی آپ دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیوی بنا کر لاتی ہیں اور वो घराना जो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को दुल्हन बनाकर बहू के अनवान से अपने घर ले जाता है, क्या वो भी आपकी बेटी से यही बर्ताव करता है जो आप अपनी बहू से करती हैं? ज़रा इंसाफ कीजिए, इन तमाम मुआशरती मसाइल का इलाज करना चाहिए, और ये मर्द और औरत के आपस में ताल्लुकात से मरबूत है। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात और रवाबत मुकम्मल तौर पर आदलाना, इस्लामी, सही और मोहब्बत आमेज़ हों, तो जुल्म व नाइंसाफी करने वाले ऐसे घरानों के अमल और बर्ताव की कोई तासीर बाकी नहीं रहेगी। यानी लड़की के लिए ससुराल वालों की तरफ से सख्ती और मुख्तलिफ बातों के थोपे जाने की जुर्रत और मौाक़े बाकी नहीं रहेंगे। इन सब की बाजगश्त मियाँ बीवी के दरमियानी ताल्लुकात की तरफ होती है, जो औरत पर जुल्म की राहें खोलते हैं। ये वो नुक्ता है कि जिसे मैं आप खवातीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था। चौथी फसल, हुकूक निस्वा के दिफा के 3 बुनियादी नुकात। इस सिलसिले में मेरी नज़र में जो चीज़ अहमियत के काबिल है वो 2-3 नुकात हैं, और मेरी आपसे तवक्को और ख्वाहिश ये है कि इन नुकात पर पूरी तवज्जो दें। नंबर 1, औरत को औरत और मर्द को मर्द रहने दीजिए। पहली बात, अव्वलन हुकूक निस्वा का मसला कोई ऐसा मसला नहीं है जो सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान से ही मखसूस हो, या हम ये ख्याल करें कि इस मसले में हम ही हैं जो अपने मुआशरे से लड़ रहे हैं। ये एक तारीखी जंग है, यानी पूरी तारीख में वाज़े दलाइल की रोशनी में औरत हमेशा मर्द के जुल्म व सितम का निशाना बनी है। इसका ठोस सबूत यह है कि औरत जिस्मानी लिहाज से मर्द से कमज़ोर है, और ये बहुत वाज़े और रोशन अम्र है। मर्द की आवाज़ औरत से ज़्यादा भारी, कद-ओ-क़ामत के लिहाज से वो बुलंद व बड़ा, और जिस्मानी साख्त के लिहाज से बड़े जुस्से व हैकल का मालिक है। मर्दाना तख्लीक की खसूसियात में तसल्लुत, बरतरी और फ़ुआल होना शामिल है, जबकि औरत की तख्लीकी खसूसियात में इसकी नरमी, लताफत, मुलायम होना और जज्ब करना शामिल है। दूसरी बात, अगर आप औरत के बारे में इस्लामी ताबीरात को मुलाहज़ा हैं, औरत फूल है, रेहाना यानी फूल। इंसान फूल के साथ कैसा सलूक करता है, फूल के नरम वजूद के मुकाबले में इंसान क्या तर्ज अमल अपनाता है? अगर फूल से कुश्ती लड़ी जाए तो फूल की पत्तियां अलग अलग होकर बिखर जाएंगी और फूल का पूरा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर फूल को फूल समझें और उससे फूल जैसा बर्ताव करें तो ये जीनत का बायस बनेगा, और ख़ुद फूल कहरमान का मतलब पहलवान नहीं। ये एक अरबी ताबीर है जो फारसी ज़बान से ली गई है। कहरमान यानी खुद किसी काम को मुस्तकीमन अंजाम देने वाला इंचार्ज या ठेकेदार जो अपनी निगरानी में मुख्तलिफ काम अंजाम देता है, यानी औरत को अपने घर में कामों को अंजाम देने वाला इंचार्ज ना समझें। यह ख्याल ना करें कि आप घर के मालिक और मुतलकुल अनान सरबरा हैं, और घर के काम काज और बच्चों की तरबियत वगैरह जैसे अहम बड़े छोटे काम एक इंचार्ज के पास हैं और घर की इंचार्ज आपकी बीवी है। लिहाजा इससे ऐसा सलूक रवा रखा जाए जो एक सरबरा अपने मातहत अफराद से रखता है। ये मसला ऐसा नहीं है। तीसरी बात, आप मुलाहजा कीजिए कि मर्द का ये बर्ताव और सलूक एक हकीकी बर्ताव है और बराह रास्त औरत की तबीयत और मिजाज से मुखातिब है। औरत तो अपनी तबीयत और मिजाज को फरामोश नहीं कर सकती, और मसलहत भी नहीं है कि वो इसे फरामोश करे। वजह यह है कि एक कामिल ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी में औरत की ये तबीयत और मिजाज बहुत मौसर है, और ये लाजमी भी है। वगरना अगर इस जिन्स औरत को ख्वाह हकीकी और वाकई तौर पर या खसूसियात व आदात के लिहाज से एक दूसरी जिन्स में तब्दील कर दें तो गोया हमने उसके कमाल को कम कर दिया है। क्या हकीकत इसके अलावा कुछ और है? हमें चाहिए कि औरत को औरत और मर्द को मर्द ही रहने दें, ताकि निज़ाम हस्ती का कारोबार अपनी खूबसूरती के साथ अपने कमाल को पहुँचे। अगर हमने मर्द को इसकी तमाम खसूसियात, आदात व सिफात, मर्दाना मिजाज اور اس کے تمام وظائف کے ساتھ عورت میں تبدیل کیا یا عورت کو مرد میں تبدیل کیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ قرآن میں ذکر کی گئی تخلیق میں خدا کی تبدیلی یہی ہے، اگر ایسا کیا تو ہم نے عالم ہستی کے کامل ترین نظام کو تباہ و برباد کر دیا کہ جس میں ایک جنس ان خصوصیات اور عادات و صفات کے ساتھ اور دوسری جنس ان خلقیات اور خاص طبیعت و مزاج کے ساتھ ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل وجود بنا سکیں۔ چوتھی بات، اس تمام گفتگو سے میری غرض یہ تھی کہ تاریخ میں جہالت کی وجہ سے عالم خلقت کے ان دونوں وجود، مرد و عورت کی اپنی اپنی خاص صفات، عادات اور طبیعت کو خود اس کے خاص تناظر میں نہیں دیکھا گیا، لہٰذا مرد نے اپنے طاقت و بلبوتے کے اوپر ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے اور عورت ان کے تاریخی ظلم کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ کیا آپ نے توجہ اور غور کیا؟ یہ دراصل ایک تاریخی ظلم و ستم سے مقابلہ ہے، لہٰذا اگر ہم نے اس مقابلے میں اجلت، سطحی نگاہ، تدبر و تعمق کے بغیر اور اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کام کیا، تو ہمارا یہ اقدام کامیابی کو کئی سالوں عقب دھکیل دے گا۔ بنابراین بہت پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ مگر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دو، اسلامی ثقافت شرعی احکامات اور رضائے الہی پر توجہ۔ مغربی ثقافت کا ظاہری مثبت نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ مغربی ثقافت سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ دیگر مختلف ثقافتوں سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مغربی ثقافت والی نصف دنیا میں عورت پر نسبتاً زیادہ ظلم ہوا ہے۔ مختلف حوالوں، ذرائع ابلاغ اور موثق ذرائع سے ملنے والی خبروں، حادثات و واقعات، اعداد و شمار، رپورٹوں اور تجزیہ و تحلیل کے ذریعے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ مغرب میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان ان کے اجتماعی معاملات، کردار اور برتاؤ میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک جلسے یا محفل میں ایک مرد داخل ہوتا ہے، سلام علیک اور احوال پرسی کرتے ہوئے اس محفل کا ایک جز بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی آتی ہے اور اس محفل کا جز بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس معاشرے میں اس جہت سے مرد و عورت کے کردار و عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق اور طبقاتی یا انسانی جنس کے لحاظ سے کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے۔ معاشرے کے اس اجتماعی سلوک اور عمل نے دنیا والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ انسان جب اس ظاہری حالت کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک وضع مطلوب ہے اور اس سے وضع و حالت سے خوش ہیں۔ حتیٰ وہ افراد جو اپنے منطقی دلائل کی وجہ سے اس اجتماعی رفتار و سلوک کے مخالف ہیں، جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ وہ ایک معاشرتی نظام میں مرد و عورت کو دو اجنبیوں کی طرح نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ان پر بہن بھائی کی حیثیت سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ دونوں جب ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ مغرب میں مرد و عورت اس طرح آپس میں پردہ۔ منفی نکات، یہ ایک مثبت نقطہ ہے لیکن بہت سطحی اور ظاہری، لیکن اسی ظاہری نقطے کے پس پردہ بہت سے منفی نکات پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں بالکل ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ممبری گفتگو نہیں ہے جو چند سامعین کو خوش کرنے، یا کوئی نعرہ نہیں ہے جو چند افراد کو جمع کرنے کے لیے لگایا جائے، بلکہ یہ سب حقیقت اور سچی خبریں ہیں اور ان کے دیے ہوئے اعداد و شمار سے اخذ شدہ ہیں۔ گھروں میں خواتین پر ظلم و ستم ہوتا ہے، حتیٰ اس خاتون پر بھی جو اپنے ملازم شوہر کی مانند ملازمت کرتی ہے اور دن میں 2 گھنٹے کی چھٹی میں جب گھر آتی ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہے۔ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ 2 انسان ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ اگر یہ صورتحال ایک تصوراتی اور آئیڈیل صورتحال ہوتی، یعنی یہ 2 انسان ہیں، دونوں ملازمت کرتے ہیں، رات کو تھکے ہارے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور دوبارہ اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں مرد نہیں ہیں، ان میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ مرد و عورت میں سے ہر ایک کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں مرد پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرد عورت کی بنسبت مضبوط و قوی ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کے ظلم کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر یقینی صورتحال میں ظلم ہوتا ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ وہ مرد جو اس عورت کا شوہر ہے اور بہت خواتین سے جنسی اور عاشقانہ تعلقات رکھتا ہے، اس کے یہ ناجائز تعلقات اور روابط مکمل طور پر سچے اور وفادار میاں بیوی کی مانند محبت سے لبریز، یہ ایک عورت پر بہت کاری ضرب ہے اور بہت بڑا حملہ ہے۔ ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے محبت آمیز، صاف شفاف اور نزدیکی ترین تعلقات رکھتی ہو، اور یہ دونوں پوری دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ لہٰذا ایسے گھرانے میں سب سے پہلی چیز جو عورت سے چھینی جاتی ہے یہی ہے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شوہر ہو کہ جو کبھی اپنی بیوی سے رحم کا سلوک بھی کرے اور کبھی ظلم بھی کرے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ گہرا دوستانہ و عاشقانہ اور بقول معروف جانم، سویٹی یا ہنی کا رابطہ رکھتا ہو، تو کیا یہ رابطہ اور تعلقات بہتر ہیں یا نہیں؟ یعنی دو دوستوں کی مانند یہ دونوں گھر میں داخل ہوں، ایک دوسرے کو سلام کریں، احوال پرسی کریں، میز پر بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پئیں اور اس کے بعد یہ اپنی راہ لے اور وہ اپنی راہ۔ مسلم ہے کہ یہ بھی پہلی صورتحال سے بہتر نہیں ہے۔ آپ ایک عورت کی حیثیت سے اس فیصلے کے لیے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیجئے، کیا آپ اس دوسری صورتحال کو پہلی کی بنسبت زیادہ پسند کرتی ہیں؟ یہ شوہر قابل تحسین ہے یا پہلا شوہر؟ میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی عورت موجود ہو کہ جو اس دوسرے شوہر کو پہلے والے شوہر پر ترجیح دے، یعنی وہ بیوی پہلے والے سخت گیر شوہر کی سخت مزاجی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخی کو اس دوسرے شوہر سے اس کی حقیقی محبت و چاہت اور اس بات کے مقابلے میں کہ اس کا شوہر اس کے سوائے کسی اور عورت کا عاشق و دلدادہ اور کسی اور سے جنسی تعلقات رکھنے والا نہیں ہے، قبول کر لیتی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ ہے وہ پہلا ستم جو مغربی عورت پر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہاں تمام گھرانے ایسے ہیں، لیکن معمولاً صورتحال یہی ہے۔ اور دوسری جانب عورت پر ہونے والا جسمانی ظلم اور اذیت و آزار دوسری طرف۔ میں نے 2 سال قبل 1995 میں ایک امریکی جریدے میں گھروں میں ہونے والے مردوں کے ظلم و ستم کے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ اعداد و شمار واقعتاً بہت وحشتناک تھے۔ البتہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی بعض جہات سے، مثلاً کھلے ڈلے ہونے میں، قدیم یورپی ممالک سے بہتر ہیں اور انگلستان، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں زیادہ کھلے ہیں۔ یہی کھلی حالت جو مغربی ثقافت پہ مشاہدہ کی جاتی ہے، امریکہ میں یورپی ممالک سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک گھریلو عورت پر ظلم و ستم، زد و کوب اور اہانت و تحقیر دوسرے مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ ان اعداد و شمار میں میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اعداد و شمار ہیں جنہوں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کر شکایت درج کرائی ہے، جبکہ شکایت درج نہ کرانے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ہم کیا کریں؟ بس آپ دیکھیے کہ یہ وہ پہلا ظلم ہے جو وہاں کی عورت پر होता है और कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं है। अब ऐसी हालत में हम आएं और अपने शुआरों और नारों में ऐसी चीज़ों को बयान करें कि जो मगरबी सकाफत ख़वातीन के हकूक़ के दिफा या ख़ुद ख़वातीन से बर्ताव के उन्वान से बयान करती है और इन्हीं शुआरों और नारों की हैसियत से मुतारिफ़ कराती है, क्या ये मसलहत है? इन तमाम चीज़ों को आइडियल बनाकर इन्हें मुसलमान मुआशरे के सामने पेश करना और इन पर अमल करना हमारे लिए कहीं से भी सूदमंद नहीं है। अगर आप इस्लाम की नज़र को हकीकी और गहरी सूरतहाल में समझें, ना कि सतही नज़र के जो अक्सर औकात गैर हकीकी मतालब और ख्यालात का मजमुआ होती है, औरत के बारे में इस्लाम का लब लबाब समझा और निकाला जाए, तो ये अमर सजावार है कि जिसके लिए हकीकतन जद्दोजहद की जाए और शुआर बुलंद किए जाएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप जो शुआर और नारे लगाते हैं, इनमें उन चीज़ों को ना लेकर आएं जो मगरबी सकाफत का हिस्सा हैं और मगरबी सकाफत की तरफ झुकाव को हुकूक निस्वा के लिए अपने मुकाबले का हदफ करार ना दें, इसलिए कि अव्वलन मगरबी सकाफत एक नाकाम सकाफत है और लोग भी ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और बहुत से अफराद इन बातों को कबूल नहीं करते हैं। मुआशरे में बहुत से साहिब नज़र और दीगर अफराद हैं कि जो मुमकिन है कि इन बातों को कबूल ना करते हों, तो ये अफराद मुकाबल में आ खड़े होंगे क्योंकि ये लोग भी हुकूक़ निस्वा का दिफा करने के ख्वाहिशमंद हैं। सानियन, बजाय इसके कि सब हाथों में हाथ दें और माजी में ज़ाया शुदा एक हक के अजबात के लिए जद्दोजहद करें, आपस में मुकाबला आरई शुरू कर देंगे। यूं ये गलत सिलसिला चल निकलेगा और ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा। सानियन, इस तर्ज अमल को अपनाने में मसलहत नहीं है और ना ही खुदाबंद आलम इससे राजी है। इंसान को ऐसा काम अंजाम देना चाहिए कि उसका खुदा उससे राजी हो। रजाए इलाही के लिए काम कीजिए। हुकूक़ निस्वा के इस दिफा, इस हुकूमत और इस फ़ालियत से हमारा हदफ रजाए इलाही का हुसूल है। अगर हमारा खुदा हमसे राजी ना हो, तो हमें उन तमाम चीज़ों और दुनियावी तौर पर अपने कामयाब तरीन नतायज में से कोई एक भी नहीं चाहिए। इंसान सिर्फ अपने खुदा को राजी और खुशनुद करे। हम यहाँ सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे बदन और सांस के दरमियान रिश्ता कायम है। इसके बाद हम ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ अज अव्वल ता आखिर सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही ही इंसान के काम आती है। लिहाजा इंसान को अपने रब की खुशनूदी के हुसूल के लिए इकदाम करना चाहिए। आप इसे अपना हदफ व मकसद बनाइए, अपने कामों और जद्दोजहद में कसद क़ुर्बत कीजिए और खुदा के लिए काम कीजिए, तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। बीमारी की तशखीस के लिए हकीकत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मैंने उसे मुल्क की ख़वातीन की एक फ़ाल और अच्छी अंजुमन को भेजा ताकि वो इस ख़त में मौजूद मसाइल के बारे में तहकीक करें। वो ख़त बहुत तूलानी मगर शीरी और ख़ूबसूरत था, लेकिन मेरी निगाहों में इस ख़त में मौजूद मालूमात सही नहीं थीं। इसमें बहुत ज़्यादा शिकवा और शिकायात की गई थीं और जो कुछ हमारे मुआशरे में नहीं है उसे ख़वातीन से नस्बत दिया गया था, सिर्फ इस ख्याल से कि यह सब बातें इस्लाम से मरबूत हैं। लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं था। मेरी नज़र में बीमारी की तशखीस के लिए इंसान को हकीकत बीन होना चाहिए। इस्लामी अहकामात की हिकमत। तवज्जह फरमाइए कि इस्लाम ने मर्द और औरत के दरमियान हिजाब को करार दिया है और इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिजाब भी किसी मसलहत और हिकमत के मुताबिक है कि हिजाब की सही तरीन शक्ल यही है। ये जो कहते हैं कि जब मर्द और औरत तन्हा एक कमरे में हों कि जहाँ दरवाज़ा बंद हो और पर्दा पड़ा हो, तो वहाँ इन दोनों का एक साथ मौजूद होना हराम है, इस हुक्म के पीछे एक हकीमाना और अमीक नज़र है और वो सही भी है। मुआशरे के अफराद मर्द या औरत होने की बिना पर जब अपने बातिन की तरफ रजू करेंगे, तो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये हुक्म सही है। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता کہ یہ کہے کہ یہ حکم غلط ہے. اسی طرح جو یہ کہا گیا ہے کہ عورت زینت و آرائش کر کے مردوں کے سامنے نہ آئے, یہ حکم بھی بالکل صحیح ہے. مغربی ثقافت بالکل اس کے برعکس ہے. مغربی ثقافت اپنے معاشرے کی عورت سے یہ کہتی ہے, تم اچھی طرح میک اپ کرو, زینت و آرائش کرو. یہ ہے مغربی ثقافت. میک اپ کی انواع و اقسام کی چیزیں ایک خوبصورتی نہ رکھنے والی عورت کو بھی مختلف قسم کے میک اپ کے لیے اس لیے دی جاتی ہیں کہ جب وہ مرد کے سامنے جائے تو مرد اسے خوبصورتی اور زیبائی میں دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میک اپ کی مصنوعی خوبصورتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میل و رغبت چند لمحوں سے زیادہ قائم نہیں رہتا ہے, یعنی جب یہ مرد اس عورت کے پاس آئے گا نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر نگاہ ڈالے تو اس کی تعریف کرے. یہ چیز مغربی ثقافت میں ایک امر مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے. حکمت اور دوسرے کلام میں فرق. لیکن اسلامی ثقافت میں شوہر کے علاوہ زینت و آرائش ایک امر مذموم ہے, لہذا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کے ساتھ وحی کیا ہے. آپ قرآن میں ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے پیغمبروں سے خطاب میں بہت جگہ حکمت کو مقرر بیان کیا ہے. مثلا حضرت لقمان کے بارے میں چند مطالب کو ذکر کرتا ہے, زمین پر اکڑ کر مت چلو. یہ وہ بیانات ہیں کہ جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرماتے ہیں. حکمت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب اس کے لب و لہجے پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بہت سادی اور معمولی بات نظر آئے گی, لیکن جب آپ اس پر غور و خوض کریں گے تو اس کی گہرائی کو نہیں پا سکیں گے کہ وہ کتنی عمیق ہے. یہ ہے حکمت کی خاصیت. توجہ فرمائیے, حکمت اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں, اہل عقل و منطق اور ان کے استدلال کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کلمات کے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں کہ جب انسان اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک اوقیانوس کی مانند پاتا ہے, لیکن جب اس کی گہرائی کو دیکھتا ہے تو گہرائی کو 2 ملی میٹر پاتا ہے. ظاہر میں ایک اوقیانوس ہے لیکن باطن میں کچھ نہیں. لیکن قرآنی کلمات اور حکمتیں ایسی نہیں ہیں. میرا حضرت امام خمینی لہذا میں نے سب سے پہلے لفظ حکیم کو ان کے لیے استعمال کیا ہے. میں نے دیکھا کہ حکیم جسے کہا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. امام خمینی جب باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی سطحی اور معمولی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں انسان کی نظر میں کوئی جلوہ نہیں کرتی تھیں, لیکن جب انسان اس میں غور و فکر کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کتنی گہری و عمیق ہیں. عورت کا اجتماعی کردار. جو کچھ قرآن و احادیث سے پیغمبر و اہل بیت میں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ حکمت ہے کہ جس پر واقعاً توجہ کرنی چاہیے. ان تمام بیانات میں سے ایک مسئلہ یہی حجاب اور مرد و عورت کے درمیان حفاظتی وجود کا مسئلہ ہے. حجاب کے ذریعے سے ہونے والی یہ حفاظت سب جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص جگہ پر ہے. فرض کیجئے کہ ایک خاتون حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے. البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا مقام, کیونکہ میں نے بطور مثال ایک مقام کو مجمل انداز سے بیان کیا ہے جو واضح نہیں ہے, اور ایسی حالت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ سے کسی بھی حکومتی عہدے دار کو تنقید کا نشانہ بنائے. بہرحال اگر وہ ایک ایسے عہدے کو حاصل کر لے کہ جہاں رجوع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ ہی یہ امر عورت کو فعالیت میں مانے بنے گا. اس مقام پر عورت ہزاروں مرد اور دیگر رجوع کنندگان کی حکیمانہ انداز سے پذیرائی کرے, ان کے مسائل کو سنے, جواب دے اور ان کے جائز حقوق کے لیے احکامات صادر کرے. اس میں نہ کوئی محدودیت ہے اور نہ کوئی چیز مانے ہے. اسلامی خواتین کا اجتماعی کردار. مختلف مسائل سے مقابلے اور میدان جنگ میں بھی ایسا ہی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک میدان تھا جہاں آپ نے کام کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایک میدان میں قدم رکھا. جناب حکیمہ خاتون یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خواہر نے میدان عمل میں قدم رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ مسئلہ میری بہن سے پوچھو۔ کچھ آئمہ علیہ السلام کی خواہر اور زوجات یا بعض پیغمبروں کی بیویوں نے علمی و ثقافتی، سیاسی و انقلابی اور فوجی میدانوں میں قدم رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے، عورت کا عورت ہونا ان تمام میدانوں میں ان کی فعالیت کی راہ میں ہرگز معنی نہیں ہوتا، لیکن ان سب جگہ حجاب کا حکم ضرور موجود ہے۔ آپ اس کی پابندی کیجئے اور مقابلے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھیے۔ نمبر 3، گھرانے میں شوہر و بیوی کے کردار پر زیادہ توجہ کی ضرورت۔ خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے تیسری بنیادی اور لازمی نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میری نظر میں خواتین پر ظلم و ستم کے جتنے مقامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ظلم گھرانے میں ہوا ہے۔ اس مسئلے کو آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کیجئے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ خواتین فلاں مقام و منصب کو حاصل کریں، یہ بعد کا مرحلہ ہے اور اتنا قابل اہمیت نہیں ہے۔ سب سے اہم مرحلہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے برتاؤ اور کردار کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ ایسے قوانین وضع کر سکیں کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو امن و سکون کا احساس کرے، یہ ایک قابل تحسین امر ہے۔ بیوی کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کیجئے۔ انسان اپنی بیٹی کو بہت محنت، محبت، نرمی اور والدین سے عشق کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ان کی بچی ہی شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پیلے کر کے اسے شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسی عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے ہر چیز کو سمجھنے، ہر چیز کو جاننے اور ہر کام کو انجام دینے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بس اگر عورت یہاں چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ کیجئے کہ جب ایک لڑکی شوہر کے گھر جائے تو وہ جس سن و سال میں بھی ہو امن و سکون کا احساس کرے اور اسے یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیے۔ اگر آپ یہ ماحول فراہم کر سکیں تو ضرور اقدام کیجئے۔ تو میری نظر میں آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر میں ناحق بات نہیں سنیں، یا اگر وہ کسی ظلم و ستم کا نشانہ بنے یا اس سے ناحق بات کی جائے تو اپنے حق کا دفاع کر سکے اور وہ قانونی امکانات کے ذریعے اپنے حق کو محفوظ کر سکے۔ اور یہ کام اتنا اہم ہے کہ میری توجہ، نظر اور فکر کا زیادہ حصہ اسی ماحول کی فراہمی میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عورت کو یہ ماحول فراہم نہیں ہو سکا ہے، حتیٰ کہ مومنوں متقی افراد کے گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے، اور موجودہ زمانے کے گھرانے بھی اس آئیڈیل ماحول سے محروم ہیں۔ چند سال قبل ایک پی ایچ ڈی خاتون نے ہم سے شکایت کی کہ اس کا شوہر، جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، مجھ پر زور زبردستی کرتا ہے اور یہ خاتون اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکیں تو ان تمام چیزوں کو قوانین کے ذریعے ختم کر دیجئے۔ وہ نقطہ کہ جسے میں نے قبلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد کی بنسبت عورت کا جسمانی لحاظ سے کمزور ہونا اس پر ظلم ہونے کا باعث بنا ہے، تو اسے معرفت اور تعلیم کے ذریعے سے ایک جہت سے اور قانون کی مدد سے دوسری جہت سے مضبوط بنانا چاہیے، یعنی خواتین کے ہاتھ میں ان کے حقوق کے دفاع کے اقتدار کے وسائل دینے چاہیے۔ یہ وسائل معرفت اور تعلیم کی طرف سے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں ایک طرف سے معنی بن جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف قانون ہے جو خواتین کے حقوق اور ظلم سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ دونوں طرف خواتین کے لیے فراہم ہو جائیں تو یہ ایک قابل تحسین امر ہے۔ آپ اپنی خواتین کو تحصیل علم اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی ترغیب دلائیے، اور اعلیٰ تعلیمی مراکز میں اپنی بیٹیوں کے داخلے کو قانونی لحاظ سے سہل و آسان بنائیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو میری نظر میں تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ مثلا فرض کیجئے کہ موجودہ زمانے میں ممکن ہے کہ خواتین کو اس بارے میں فکر لاحق ہو کہ وہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتی، یا ٹرک ڈرائیور کیوں نہیں بنی، فلاں کام انجام کیوں نہیں دیتی۔ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے کہ انسان ان کے لیے جد و جہد کرے۔ ہندوستانی عورت اور روزانہ 5 روپے اجرت۔ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میں ہندوستان میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم کے گھر مہمان تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہتے تھے تو اچانک باہر کسی چیز کو توڑنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑا سا صحن نما میدان ہے جس میں مختلف پتھر پڑے ہیں، اور ایک 40-50 سالہ مزدور عورت ہتھوڑی ہاتھ میں لیے بڑے پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ وہ عورت فربا بدن کی مالک اور کالی تھی، اور اس نے خاص قسم کا لباس پہنا تھا کہ جب خواتین یہ لباس پہنتی ہیں تو اپنے بدن کا ایک حصہ، اوپری حصہ، کھلا رہنے دیتی ہیں۔ یہ وہاں کے لباس کا انداز ہے کہ لباس میں سینے کا اوپری حصہ کھلا رہتا ہے، اور یہ فیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مزدور عورت بھی اسی حلیے میں تھی، اور محنت مزدوری کے دوران اس نے اپنے فیشن کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ سخت محنت کرتے ہوئے مسلسل پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ عورت یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مزدور ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ روزانہ کتنی اجرت لیتی ہے؟ اس نے کہا روزانہ کے 5 یا 4 روپے۔ اس وقت ہندوستانی 1 روپیہ شاید ہمارے 15 ریال کے برابر تھا، یعنی سالانہ تقریباً 59 یا 60 روپے، یعنی وہ تقریباً 10 تومان روزانہ کی اجرت لیتی تھی، اور اس کے لیے روزانہ 14 یا 12 گھنٹے محنت و مشقت کرتی اور پتھروں کو توڑتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ماحول میں ایک عورت کو اس طرح کا کام نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ بات خود باعث افتخار ہے۔ البتہ عورت اپنے کھیتوں میں اپنے لیے کام کرتی ہے، لیکن وہ دوسروں کی مزدور نہیں بنتی ہے۔ ایسے وقت ایک انسان آئے اور بڑی جدوجہد کے بعد فرض کیجئے کہ عورت کے ٹرک ڈرائیور ہونے کے امکانات فراہم کرے، ان باتوں کی قطعاً کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔